أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. گزشتہ جمعے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں رمضان سے متعلق مضمون شروع کروں گا، لیکن وہ مواعظ مجھے مل نہ سکے. تلاشی تلاش میں تھا کہ ایک اور مضمون مل گیا نیک صحبت کے متعلق. اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور صحبت نیکا جو ہے یہ بڑی کام کی چیز ہے. لوگ اس سے محروم ہیں، اور اس محرومی کی وجہ سے آدمی بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ گمراہی اور تباہی ہوتا ہے. یہ بھی حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ایک واعظ ہے. اس کا نام ہے اختیار الخلیل، یعنی صحبت نیک کی ضرورت. یہ 1330 میں ہجری میں ہوا ہے، لال مسجد گنگوہ میں، یکم شعبان 1330، نماز مغرب کے بعد. تو اندازہ فرما لیجیے کہ اب 1410 چل رہا ہے. 100 میں سے 30 نکال دیجئے، 80 اور 10، یہ تقریباً 90 سال پہلے کا بات. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ کرا دیا، اور کیسی کام کام کی باتیں ہیں، سنیے دیکھیے. اور پوری کوشش کیجئے کہ اچھی صحبت کو لازم کر لیں، تاکہ ہم اور آپ اچھی صحبت میں رہتے رہتے اہل اللہ سے وابستہ رہیں، اور اس طرح یہاں بھی اچھی صحبت ملے، اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے: ہر شخص اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے، بس ہر شخص کو چاہیے کہ یہ دیکھ لے کہ کس شخص کو دوست بناتا ہے. فرماتے ہیں یہ ایک ارشاد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مفید اور ضروری مضمون ارشاد فرمایا ہے. میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے کہ وقت کم ہے، وقت طویل اگر ہوتا تو مختلف ضروری مضامین بیان کیے جاتے، اس لیے یہ بہتر معلوم ہوا کہ ایسا مضمون اختیار کیا جائے جو سب مسلمانوں کے لیے مفید اور ضروری ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہر وقت اس کی ضرورت بھی رہتی ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دینی ضرورتیں دو قسم پر منقسم ہیں: ایک وہ جو بعض کے اعتبار سے ضروری نہیں، جیسے زکوٰۃ، جس کے پاس مال ہو اس کے ذمے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور جس کے پاس نہ ہو اس کے ذمے نہیں، اگرچہ اس میں بھی ایک اعتبار سے تعمیم ہے، تاہم صاحب نصاب ہونے کی تو تخصیص ہے. اسی طرح حج ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور صاحب استطاعت ہے اس کے ذمے فرض ہے ورنہ نہیں. یہ تو مکلفین کے اعتبار سے تخصیص تھی. بعض عبادات ایسی ہیں کہ وقت کے اعتبار سے ان میں تخصیص ہے، جیسے نماز، روزہ. دوسری قسم وہ ہے کہ مکلفین اور وقت کے اعتبار سے بھی ان میں کوئی تخصیص نہیں، یعنی نہ تو یہ ہے کہ زید پر واجب ہو عمر پر نہ ہو، اور نہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ضروری ہو دوسرے وقت میں نہ ہو، بلکہ ہر شخص پر ہر وقت اس کا وجوب ہے. ایسی ضرورت دینی کو جامع اور عام کہا جائے گا. بس ایسے مضامین بہت سے ہیں، من جملہ ان کے یہ حدیث بھی ہے کہ اس میں ایسا ہی جامع مضمون ارشاد ہوا ہے کہ کوئی مکلف اور کوئی وقت اس سے مستثنی نہیں ہے. اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس حدیث کی کسی قدر ضروری شرح مگر مختصر بیان کر دی جائے، لیکن وہ اختصار کافی ہوگا اس معنی کر مختصر ہوگا کہ بہت سے معیدات اور لواحق کو مشتمل نہ ہوگا، جس قدر زیادت ہوگی توضیح کے لیے ہوگی. یہ تمہید تھی، اب اس مضمون ضروری کو سمجھیے گا. فرماتے ہیں گو بظاہر وہ مضمون اس معنی کو سرسری ہے، اس معنی کر سرسری ہے کہ بہت مرتبہ کانوں میں پڑا ہے اور اس کی ضرورت کی طرف کبھی نظر نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب ضروریات کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس فہرست میں اس کا ذکر ہی نہیں آتا، لیکن چونکہ یہ خیال واقع کے خلاف ہے اس لیے اس کی ضرورت اور مفید ہونا بھی عرض کیا جائے گا۔ ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے طریق پر ہوا کرتا ہے، بس ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے ارتباط اور دوستی رکھتا ہے، یعنی اگر وہ دوست دیندار ہے تو یہ شخص بھی دیندار ہے، اور اگر وہ بددین ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ بس دوست کی بددینی سبب ہے اس کی بددینی کا، اور دوست کی دینداری سبب ہے اس شخص کی دینداری کا، اور یہ سبب بھی من جملہ اسباب ظاہرہ عادیہ کے ہے۔ علت حقیقیہ تو ہر شے کی مشیت الہی ہے، اور بعض علل کو حق تعالی شانہ نے عقلی بنا دیا ہے، لیکن یہ سب عادی ہے، یہ سبب عادی ہے۔ یہ اس حدیث شریف کا حاصل ہے، ترجمے سے اس مضمون کی تعیین ہو گئی ہوگی، یعنی دوستی کے اندر یہ غور کرنا کہ جس شخص کو میں نے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے آیا وہ دینداری کی حیثیت سے دوستی کے لائق ہے یا نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اس کا لوگوں کو کتنا اہتمام ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ دینداروں کو چھوڑ دیجئے جو دیندار کہلاتے ہیں، اور وہ نماز، روزے، زکات، حج، فرائض سے گزر کر ایسے ایسے امور کا بھی اہتمام کرتے ہیں جو فرض و واجب نہیں۔ چنانچہ تلاوت قرآن کی کثرت، نوافل کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، یہ سب کچھ کریں گے اور دیکھنے والے ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہیں، لیکن باستثناء معدود چند اس فکر میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ یہ بھی سوچ ہو کہ میری صحبت کیسی ہے، کیسے لوگوں سے میرا اختلاط ہے، یا صحبت نیک کو مفید اور ضروری سمجھتے ہوں اور صحبت بد کو مضر خیال کرتے ہوں، بلکہ یہ کہتے سنا ہے کہ میاں اپنا عمل اپنے ساتھ ہے، اگر کوئی برا ہے تو اپنے واسطے ہے، ہمارا تو خیر خواہ ہے۔ صاحبو، بیماری کے اندر تو یہ احتیاط ہے کہ جو بیماریاں لگنے والی مشہور ہیں کہ جن میں اہل مذہب تو کیا، خود اطباء اور ڈاکٹر بھی اس میں مختلف ہیں، چنانچہ بعض ڈاکٹروں نے تادیے کا انکار کیا ہے، یعنی بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی۔ بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ طاعونی کیڑے اپنی جلد کے اندر رکھ کر سی دیا ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ بریلی میں ایک ہندو بنگالی کا جوان بیٹا مر گیا، اس کو سخت صدمہ ہوا، زندگی سے بیدار ہو گیا، اور اس نے اسباب معاصرہ طاعون کو اختیار کیا۔ چنانچہ مریض کے کپڑوں کو پہنا اور اس کے برتنوں میں کھانا کھایا، اور اس کی چارپائی پر لیٹ نہ لیٹا، اور اس کے ہی کمرے میں رہنا شروع کیا کہ کسی طرح میری موت بھی آ جائے۔ چاروں طرف سے اسباب مرض کو اپنے اوپر لپیٹا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، اچھا خاصا رہا۔ دیکھیے، اگر لگنے کے کچھ واقعات ہیں تو نہ لگنے کے اس سے زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی وبا پھیلتی ہے تو ہسپتال میں تانتا بن جاتا ہے، تانتا بن گیا، ڈاکٹر صاحبان، نرسیں، کمپاؤنڈر وغیرہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، جس کا وقت آیا ہے وہ جاتا ہے، باقی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر اور نرسیں قریب قریب سارے کے سارے ہی سلامت رہتے ہیں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اچھی طرح سے جامع جواب دیا ہے، فرماتے ہیں اسی واسطے اسلام نے اس کا کیسا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتے ہیں تو لگتا ہے اور نہیں چاہتے تو نہیں لگتا، اور اسی سے ان روایات اور نصوص میں بھی تطبیق ہو جائے گی جن میں بعض سے تادیہ معلوم ہوتا ہے اور بعض سے عدم تادیہ ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کہ جن امراض کا لگنا ثابت اور یقینی بھی نہیں، اس میں تو یہ احتیاط ہے کہ اس مریض کی عیادت تک کو نہیں جاتے اور اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں، لیکن جو مرض دوامن لگتا ہے، یعنی بری صحبت کا اثر بد، اس سے بچنے کا ذرا بھی اہتمام نہیں۔ یعنی یہ امراض کہتے ہیں کہ اس میں بات کہتے ہیں لگ جاتا ہے، بات کہتے ہیں نہیں لگتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہیں گے تو لگے گا، چاہیں گے نہیں لگے گا. جراثیم بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، ان جراثیم کو اڑانے والے بھی اللہ میاں ہی ہیں اور لگانے والے بھی اللہ میاں ہی ہیں. اور اس طرح سے دیکھا ہے کہ طاعون کی بیماری جہاں پھیلتی ہے تو جہاں ہزاروں مرتے ہیں تو اس میں کچھ جو ہے بچ بھی جاتے ہیں. اگر لگنا ہی لگنا پکا ہوتا تو اس صورت میں سارے کے سارے مرتے، کوئی نہ بچتا. تو غرض یہ ہے کہ اصل بات وہی ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن عام طور سے طبیعت ہماری آپ کی ان امراض کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہے. نزلہ ہو جائے تو اس کے متعلق بھی بہت مشہور ہے کہ یہ اڑ کر لگنے والی بیماری ہے، اور نزلہ ہو جائے تو ناک بند کرتے ہیں، گھر کے اندر رہنا مشکل کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ گھر والوں میں سے کسی کو ہوا کسی کو نہیں ہوا، بات وہی ہے کہ جس کو اللہ نے چاہا بچا لیا. اسی طرح بخار جو ہے اس کی بعض قسمیں بتاتے ہیں کہ لگ جاتا ہے، خارج کی بعض قسمیں بتاتے ہیں لگ جاتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. تو ان صورتوں میں آدمی اگر نزلے والا ہے تو کہتے ہیں اس کے گلاس میں پانی مت پینا، نزلہ ہو جائے گا. اس کے کپڑے کے قریب مت جانا، نزلہ لگ جائے گا. خارشی کپڑا ہے اس کے قریب مت جانا، لگ جائے گا. سچ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کچھ نہیں لگتا. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے خارشی اونٹ کے بارے میں بات چیت کی، تو آپ سے انہوں نے کہا کہ اس طرح خارش پیدا ہو گئی ایک اونٹ سے دوسروں کو لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ وہ جو پہلا اونٹ ہے اس کو کس سے لگی، خارش تو پہلے تھی ہی نہیں بالکل. اصل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اسباب بن جاتے ہیں. یہ تو ظاہری جو بیماریاں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں کہ آدمی ان سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے کہ جو بالکل مہلک، اور ایسی مہلک کہ جس کا آج کل کے دور میں بڑا زبردست مشاہدہ ہے، یعنی صحبت بد. اس صحبت بد کے ایسے برے اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کہیں کا نہیں رہتا، اپنے ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، گھر والوں کی عزت احترام نہیں کرتا، بڑوں کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ رسول تک سے باغی ہو جاتا ہے. اور اس صحبت بد کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں کہ اس طرح سے وہ بھی اسی راستے پر چل کھڑا ہوتا ہے جس راستے پر وہ برا آدمی ہے. اور اس قسم کے واقعات اخبارات میں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کتنی تیزی سے برائی کو قبول کر کے اس طرف چلا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ زمانے قدیم سے جب سے حضرت انسان پیدا ہوئے، جب سے ان کی عادت یہ رہی ہے کہ اچھائی کو بڑی مشکل سے قبول کرتے ہیں. اس کی ایک مثال ناکارہ کی سمجھ میں آتی ہے. بعض وقت لوگوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، اگر ایک آدمی کو یا مجمع کو یا محلے کے لوگوں کو ایک لاکھ مرتبہ کہیے کہ نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے نماز، شب و روز میں پانچ مرتبہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، محلے کے لوگوں کو سب کو آپ نے ایک لاکھ مرتبہ کہا تو شاد و نادر ہی کوئی دو چار آدمی تیار ہو. یہ تو ہو گیا اچھائی کے قبول کرنے کے سلسلے میں. اور برائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے تاکید نہ کریں، صرف ایک آدمی کو اڑتی ہوئی خبر دے دیں کہ فلاں چوک کے اوپر ننگی فلم لگائی جائے گی. آپ دیکھیے کہ ایک سے دوسرے کو اس طرح کہتے چلے جائیں گے کہ جیسے بہت ضروری کام ہے، اور اس طرح جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل جائے گی، اور وقت سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مجمع لگا ہوگا. یعنی سرسری سی خبر دی ایک آدمی کو، اور اس کے بعد لاکھوں آدمیوں کو خبر پہنچ گئی اور لاکھوں آدمی وہاں پہنچ گئے. اور اچھائی کے لیے آپ نے ایک لاکھ مرتبہ کہا تو دس آدمی بھی نہیں آئے. اندازہ فرمائیے کہ اچھائی کی قدر دل کے اندر کتنی کم ہے، اور برائی کی عظمت اور قدر اتنی ہے کہ جھوٹے کو اگر کہہ دیا تو فوراً چلے گئے سچے. اور پھر اس کے اثرات بد، یہ تو میں نے آپ کو مثالاً عرض کی، اس طرح سے خرافات کے سلسلے میں لوگ بڑی تیزی سے قبول کرتے ہیں برے اثر کو، ڈھونڈتے پھرتے ہیں ایسی صحبتوں کو، اور جب وہاں بیٹھتے ہیں تو شروع شروع میں اس کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں، اور جب وہ فوائد کو سن لیتے ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے، حالانکہ عقل مند جو ہیں دیکھتے ہیں کہ پرلے درجے کے بے وقوف ہیں کہ تباہی اور بربادی کی راہ پر چل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آج کل کے دور میں جوئے کی ہے، اور اسی طرح سے یہ ہیروئن کی ہے۔ جوئے کے کاروبار جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اور اس میں آدمی انعام کا لالچ رکھتے ہیں اور نام رکھتے ہیں، اور اس طرح سے محلے کے اندر، علاقوں کے اندر، بازاروں کے اندر اس کا چرچا کرتے ہیں، اور دیکھیے لاکھوں آدمی لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اسکیم نکلی اور اس پر لوگوں نے بہت وہ کیا، علماء کرام کو اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ انہوں نے حق بیان کیا اور بتا دیا کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ سچے اس سے دیکھیے اور انصاف سے بتائیے کہ علماء کے کہنے کے اوپر کتنے آدمی رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے لوگ کہ جو جیسے ابھی آپ سن چکے ہیں کہ بظاہر دیندار، ایسے لوگوں نے بھی وہ ایک نے نہیں، دو نے نہیں، اتنے خریدے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے 30,000 روپے کیسے وہ خریدے ہیں کاغذ۔ ابھی جو پچھلے دنوں بڑے عروج پر تھی ایک اسکیم، کروڑوں روپے کا جو چکر چلایا تھا اور اس میں انہوں نے کروڑوں کمائے، تو اس میں اندازہ فرمائیے کہ علماء نے کہا، اخباروں میں آیا، بیان دیے، حرام ہے، مت لو، بچو اس سے، مسلمان ہو، لیکن ان کی بات کو ماننے والے محدود چند ہوں گے، اور ان اسکیم چلانے والوں کی بات کو، اس پر تو بچے کو دیکھ لیجئے کہ جی وہ کاغذ لینے جا رہے ہیں، نام تو اس کا آپ ہی لوگ جانتے ہیں، لیکن بہرحال 10-10 روپے پر، 10-10 روپے پر جو لے لے کر لوگوں نے رکھے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو برائی کا جذبہ ایسا تیزی سے ابھرتا ہے کہ اس کے اندر وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں لگتے ہیں کہ جناب 10 کا نوٹ لگایا تو 10 لاکھ مل جائے گی، ایک کار مل جائے گی، ٹی وی مل جائے گا، فلاں چیز مل جائے گی۔ تو ایک تو یہ سودی لعنت ہے کہ اتنی عام، اور اس پر لوگ مر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہیروئن ہے کہ ہیروئن جو ہے اس کو پینے لگتا ہے تو دوسرے کو بٹھا کر اس کے پاس پہلے دھواں مارتا ہے، پھر اس کو پلا دیتا ہے، ایک دو کش کہتا ہے کہ اس کے اندر بڑی جان آتی ہے، صحت فس کلاس ہو جاتی ہے، آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے، اس کو پلا کے تازہ دم ایسا کیا کہ کل کو وہ جناب پھر بے چین ہوتا ہے کہ وہ تو مجھے پھر چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایک رسالے میں ایک مضمون پڑھا کہ ایک آدمی کو ایک عورت کی عزت لوٹنی تھی، اس نے اس طرح سے ذریعہ بنایا کہ اس کو ایسی گولیاں دینے لگا جس سے اس کو نشہ ہونے لگا، اور اس کے بعد ایک دن وہ آ گیا، تھوڑے دن کے بعد ہی، کہ اس نے کہا کہ آپ جو چاہیں کریں لیکن وہ ایک گولی مجھے دے دیں۔ بالآخر اس نے کہا کہ میرا مدعا پورا کرو تو گولی ملے گی۔ تو اندازہ فرمائیے اس صحبت بد میں پڑنے والے ان کا پھر انجام کیا ہے۔ اسی طرح گھروں سے جو چھپ چھپ کر فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، سینما دیکھنے جاتے ہیں، آگے اور گناہ کرتے ہیں، ان کے انجام اور نتائج کتنے برے ہیں۔ تو صحبت بد جو ہے یہ بڑی بدترین چیز ہے، اور اس صحبت بد سے آدمی بچنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اگر بچنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اور اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اچھوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ جب اچھوں کی صحبت کو اختیار کریں گے، ان کے پاس بیٹھے اٹھیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، دل کے اندر وہی چیزیں منقش ہوں گی، تو اس کی وجہ سے پھر آپ برائی سے دور بھاگیں۔ اس لیے یہ صحبت جو ہے، صحبت بد، یہ ان بیماریوں سے کہ جن بیماریوں کو مہلک سمجھا جاتا ہے ان سے کہیں زیادہ خطرناک، لیکن چونکہ اس کی برائی کا لوگوں کو احساس نہیں، اس بنا پر صحبت بد کا عالم بہت عام ہے اور اس کے اندر اکثریت جو ہے مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ پیدا فرمایا ہے، اور نیک بندوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی جو ان سے لپٹ جاتے ہیں اور وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر بڑا کرم فرماتے ہیں کہ ان کو اچھائی کا راستہ مل جاتا ہے۔ ورنہ بعض آدمی ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور صحیح ان کی تلاش نہیں، یا ان کو صحیح آدمی نہیں ملا تو اس طرح مارے مارے پھرتے پھرتے دھوکے بازوں کے ہتھے چڑھ گئے، تو وہاں بھی جا کر ان کا کام ختم ہی ہو گیا۔ اس لیے صحبت جو ہے اس کے لیے پہلے بہت ضروری ہے کہ سوچ لے، غور کر لے کہ میں نے کس کو دوست بنایا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو میں اسی شام کے درس میں بعض مضامین ان لوگوں کے سنا چکا ہوں جنہوں نے صرف ظاہر داری کو دیکھا، ان کے باطن کی طرف انہوں نے غور نہیں کیا، اور مکاروں سے ان کی دوستی ہو گئی، اور انہوں نے جو ان کو نقصان پہنچایا تو گھر کا صفایا کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی جب کسی سے بھی اس کا نیا نیا سابقہ ہو اس سے اچھی طرح سے ہوشیار رہے اور اپنے آپ کو الگ الگ رکھے اور اس طرح سے پرکھ لے کہ یہ آدمی ایسا تو نہیں کہ میرے ایمان پر یا میری دنیا پر ڈاکہ ڈالے گا. آگے مضمون میں آئے گا انشاءاللہ کہ ایک شعر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ براہ راست جو ہے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے آدمی کہیں کا نہیں رہتا, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اگر ایسو کہتے چڑھ جاتا ہے تو دین بھی گیا, ایمان بھی گیا, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. بس آج اس مضمون کو یہی موقوف کرتا ہوں. دعا کر لیجیے, نماز کا وقت قریب آ رہا ہے. اے الہ العالمین, ہمیشہ ہمیں اچھی صحبت نصیب فرمائیے. آپ کا بڑا ہی کرم ہے اے اللہ کہ آپ نے اپنے نیک بندوں سے ہمیں وابستہ فرمایا. یا اللہ اس وابستگی کو ہمیشہ کی نصیب فرمائیے, دوام نصیب فرمائیے. ہمیشہ ہمیں اہل حق سے وابستہ رکھیے, یہاں بھی ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھیے اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ اہل حق کی صحبت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے, کامل مشابہت نصیب فرمائیے, غالین اور مغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. اے الہ العالمین, تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب سے درگزر فرما دیجئے, جتنے بھی وفات پا چکے ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے, قبروں کو کشادہ فرما دیجئے, ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دیجئے. اے الہ العالمین, ہماری بھی مغفرت فرمائیے. اے الہ العالمین, حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے, آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے, آپ کے حوض کوثر سے خوب تیراک فرمائیے, پرتراز سے گزرنا آسان فرمائیے, قیامت کی ہولناک سے بچا لیجیے, در گزر فرما دیجیے. اے الہ العالمین, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے, جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین, تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے, تمام تندرستوں کی تندرستی کو دور فرما دیجیے, تمام مقروض حضرات کے قرض کے بوجھ سے یا اللہ سب کو خلاصی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم میں سے ہر ایک کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, ہر شر سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین, ہمیشہ آپ اپنا ہی محتاج رکھیے, ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے. اے الہ العالمین, اپنا فضل فرما دیجیے, جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے, جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے. اے الہ العالمین, ہمارے بہت سے دوست احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں, ہم سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کو جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا, یا اللہ سب کو گوہر مقصود عطا فرمائیے, ہم سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے لیے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے اور حرمین شریفین کی حاضری اور بار بار حاضری نصیب فرمائیے. لا الہ الا العالمین, اپنا فضل فرما دیجیے اور فضل عظیم سے مالا مال فرما دیجیے. لا الہ الا العالمین, ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.